بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، مدینۃ المنورہ کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر عبد المحسن بن محمد القاسم حفظہ اللہ تعالی، موضوع رمضان کیسے گزاریں، ترجمہ شفقت الرحمن، 28 شعبان 1440 بمطابق 3 مئی 2019۔ پہلا خطبہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے مانگتے ہیں، نفسانی اور برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالی ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد، اللہ کے بندو، اللہ سے کما حقہ ڈرو اور اسلام کو مضبوطی سے تھام لو۔ مسلمانوں، دن اور رات تیزی سے گزر رہے ہیں، ان کے پیچھے مہینے بھی چلتے جا رہے ہیں، اسی اثنا لوگ اللہ کی جانب بڑھ بھی رہے ہیں اور سب لوگ جلد ہی اپنے اعمال دیکھ لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ لوگوں کے لیے نیکیوں کی بہاریں مقرر فرمائیں۔ اس ضمن میں کچھ ایام، راتوں اور لمحات کو خصوصی مقام سے نوازا تاکہ لوگوں کے جذبات کو مہمیز ملے اور بڑھنے والے آگے بڑھیں۔ جب بھی ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ہمارے لیے ہمیشہ بابرکت گھڑیاں لاتا ہے۔ مسلمان ماہ رمضان کا انتہائی مسرت اور خوشی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اتنی خوشی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کو خصوصی شرف اور فضیلت عطا کی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، اسی میں قرآن مجید نازل کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض فرمائے۔ ماہ رمضان کی ایک ایک گھڑی بابرکت ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ خیر و بھلائی سے بھرپور ہے، اس مہینے میں خیرات کا تسلسل جاری رہتا ہے، برکتیں عام ہوتی ہیں، یہ دوسروں کے کام آنے اور صدقہ خیرات کرنے کا موسم ہے، یہ مہینہ حصول مغفرت اور گناہوں کو ختم کروانے کا مہینہ ہے، دن صیام میں اور رات قیام میں گزرتی ہے، یہ مہینہ قرآن اور نماز سے آباد ہوتا ہے، اس مہینے میں جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بھی افضل ہے، جو اس سے محروم ہو گیا وہی حقیقی معنوں میں محروم ہے۔ ماہ رمضان نیکیوں کی دوڑ میں آگے نکلنے کا وسیع میدان ہے، یہ مہینہ نفس کو ہمہ قسم کی آلائش اور بیماریوں سے پاک صاف کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ معزز مہینہ ہے، اس میں اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اس ماہ میں گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پانچوں نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، درمیان میں آنے والے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان اسلام کے ایک رکن کی ادائیگی کرتے ہیں، در حقیقت یہ مہینہ اس دین کی عظمت اور مسلمانوں کی باہمی یگانگت کی عملی منظر کشی کرتا ہے۔ اس مہینے میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمان عملاً دیکھنے میں آتا ہے کہ بے شک یہ ہے تمہاری امت جو ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، اس لیے میری عبادت کرو، سورہ انبیاء آیت 92۔ نیکیوں کی اس بہار کو غنیمت سمجھنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس توفیق سے نوازتا ہے۔ ماہ رمضان میں ساری کی ساری بنیادی عبادات یکجا ہو جاتی ہیں، چنانچہ نماز اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ناطہ اور رابطہ ہے، نماز مسلمان کی زندگی کا لازمی جزو ہے۔ مرد کے لیے نماز با جماعت ادا کرنا فرض ہے، جو مرد کی گھر یا بازار میں ادا کی ہوئی نماز سے 27 درجے افضل ہوتی ہے۔ مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ روزے کے ساتھ نفل نمازوں کا بھی خصوصی اہتمام کرے اور رات کے وقت زیادہ سے زیادہ قیام کرے، کیونکہ جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا، اور جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ وہ نماز مکمل کر کے چلا جائے تو اس کے لیے رات بھر کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ اور نفل صدقہ خیرات دولت کو پاک کرتے ہیں اور ان میں اضافے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ یہ دریا دلی اور دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اثر شخصیت، دولت اور اولاد سب پر یکساں پڑتا ہے۔ زکوٰۃ بلاؤں کو ٹالتی ہے اور خوشیاں سمیٹتی ہے۔ اللہ کے بندوں پر جو سخاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر سخاوت فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ روز قیامت ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا، اس لیے صدقہ لازمی کرو چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ صدقہ کرتے ہوئے خوشی سے دو اور غریبوں کے دکھ درد بانٹو۔ روزہ افطار کروانے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کو ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تھی کہ آپ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ آپ کو خرچ کرتے ہوئے غربت یا تنگی کا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ کسی کو دیتے تو دریا دلی کے ساتھ دیتے اور کسی کو نوازتے تو کھل کر عنایت فرماتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی سائل کو خالی واپس نہیں موڑا۔ آپ سے کچھ بھی مانگا گیا آپ نے کبھی انکار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں خصوصی جود و سخا کا مظاہرہ فرماتے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں تیز اندھیری کی طرح خرچ کیا کرتے تھے۔ روزہ اس فضیلت والے مہینے میں خصوصی عبادت ہے۔ اس مہینے میں مسلمان روزہ رکھ کر تقوی کی نعمت حاصل کرتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے لکھ دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ البقرہ آیت 183۔ روزے کا ثواب بے حد و حساب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث قدسی میں فرمان ہے، روزے کے علاوہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ روزہ روزے داروں اور برائی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ گناہوں کے سامنے ڈھال ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ماہ رمضان میں عمرہ بہت بڑی غنیمت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان کا عمرہ ثواب میں حج کے برابر ہوتا ہے۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی لوگوں پر حجت ہے۔ قرآن کریم سرچشمہ حکمت اور رسالت نبوی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب قرآن کریم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جاتا۔ قرآن کریم کے بغیر ہمارے لیے نجات ممکن نہیں۔ یہ بصیرت اور بصارت دونوں کے لیے نور ہے۔ قرآن کے قریب ہونے والا صاحب شرف بن جاتا ہے، اس پر عمل پیرا شخص معزز ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ثواب کے ساتھ رہنمائی بھی کرتی ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ علم اور ثابت قدمی کا باعث ہے۔ قرآن کریم پر عمل تحفظ اور امان کا باعث ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم اور قرآن کی جانب دعوت نیک لوگوں کے سر کا تاج ہے۔ ماہ رمضان میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے۔ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت، تدبر، تعلیم و تعلم اور اس پر عمل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے اور اس میں ہدایت والی حق و باطل کی تمیز کرنے کی نشانیاں ہیں۔ جبریل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کی ہر رمضان میں ایک بار دہرائی کرتے تھے، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال آپ نے دو بار قرآن کریم کی دہرائی فرمائی۔ دعا ایک مستقل عبادت ہے، دعا سے مشقت کے بغیر فائدہ حاصل ہوتا ہے، دعا کی بدولت خوشیاں ملتی ہیں، دعائیں بلائیں ٹالتی ہیں، دعا کرنے والا کبھی تباہ حال نہیں ہوتا، دعا کے ذریعے انسان اپنی تمنا اور مطلوب پا لیتا ہے، چنانچہ کس قدر ناممکن چیزیں بھی دعا کے ذریعے ممکن ہو گئیں، کتنی مشکل چیزیں دعا کے ذریعے آسان ہو گئیں۔ رات کے آخری حصے میں مانگی جانے والی دعائیں قبولیت کے قریب تر ہوتی ہیں، اگر بندہ اپنے پروردگار کے سامنے گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا پوری فرما دیتا ہے، نیز روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں، روزے دار دن ہو یا رات عبادت میں ہی رہتا ہے، روزے دار کی دعائیں دوران روزہ اور افطاری کے وقت قبول کی جاتی ہیں، روزے دار دن میں روزہ رکھ کر صبر کرتا ہے اور رات کو کھا پی کر شکر کرتا ہے، اس لیے وہی کامیاب ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ آسمان کا دروازہ کھٹکھٹائے اور رمضان کے شب و روز میں اپنے لیے نیکیاں جمع کر لے۔ ذکر الہی بھی عظیم لیکن آسان ترین عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بھی یاد رکھتا ہے، نیز اگر انسان کی زبان ذکر الہی میں مشغول نہ ہو تو اسے فضول یا گناہوں میں مشغول کر دیتا ہے۔ دین برتاؤ اور تعامل کا نام ہے، ساری مخلوقات میں سے اچھے برتاؤ کا حقدار وہ ہے جس کے حقوق اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ملا کر بیان کی ہیں، اس لیے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی، تمہارے حسن اخلاق پر تمہارے والدین کا سب سے زیادہ حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کا ستیہ ناس ہو جائے، اس شخص کا پھر ستیہ ناس ہو جائے، اس شخص کا پھر ستیہ ناس ہو جائے۔ کہا گیا کس کا؟ اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور جنت میں داخل نہ ہو پائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح رشتہ داری عرش کے ساتھ چمٹی ہوئی کہتی ہے، جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑ دے اور جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اچھا لگے کہ اس کے رزق میں فراخی کر دی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث کو بھی بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ کامل اطاعت میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی بھی ایسی چیز سے مکمل بچیں جس سے اطاعت میں کمی آئے یا سرے سے نافرمانی ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو خصوصی طور پر روزہ توڑنے یا خراب کرنے والی تمام اشیاء سے محفوظ رکھنے کی ترغیب دلائی اور فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ سے ہو تو بےہودہ باتیں مت کرے، نہ ہی شور و غل مچائے، اور اگر کوئی اسے گالی گلوچ دے یا لڑے تو اسے کہہ دے میرا روزہ ہے۔ اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ جمیعاً کی یہ عادت تھی کہ جب وہ روزہ رکھتے تو مسجدوں میں بیٹھے رہتے اور کہتے کہ اس طرح ہم اپنے روزے کا تحفظ کریں گے اور کسی کی غیبت بھی نہیں کریں گے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں، روزے دار کو اپنی زبان کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے اور زبان درازی نہ کرے۔ ان تمام تر تفصیلات کے بعد مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نیک عمل کو اسی وقت قبول فرماتا ہے جب اللہ سے ایسی محبت کے ساتھ کیا جائے جو انسان کو خلوص للہیت اور صدقے دل سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ابھارے۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک نیکی نہیں بن سکتا جب تک اس کی بنیاد ایمان نہ ہو، بطور عادت یا خواہش کے کیا ہوا عمل عبادت نہیں ہوتا، اسی طرح شہرت اور ریاکاری کے لیے کیا گیا عمل بھی عبادت نہیں بنتا۔ چنانچہ جس وقت ایمان کے ساتھ عمل ہو تو قبولیت اور مغفرت کا باعث بنتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت 133۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی، میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے اور اکیلا ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ مسلمانوں، دنیا تو اپنی خوشیوں اور غمیوں کے ساتھ ختم ہو ہی جائے گی، عمریں لمبی ہوں یا چھوٹی یہ بھی گزر جائیں گی، پھر آخر کار سب اپنے پروردگار سے ملیں گے، اس وقت مال یا اولاد کچھ کام نہیں آئے گا، ماں سوائے اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ اس لیے ماہ رمضان کا استقبال سچی توبہ کے ساتھ کرو، ابھی سے عزم مصمم کر لو کہ اس کے اوقات و لمحات کو نیکیوں سے بھرپور رکھو گے، کیونکہ زندگی تو محدود سانسوں کا نام ہے، فضیلت والے ان اوقات کو غنیمت سمجھیں، نیکیاں کرتے چلے جائیں اور اللہ سے پر امید رہیں۔ حقیقی خسارہ زدہ شخص تو وہ ہے جو رمضان تو پا لے لیکن اسے بخشا نہ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص کا ستیہ ناس ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اسے پروانہ مغفرت ملنے سے پہلے ہی چلا جائے، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا، جو شخص خلاف شریعت بات کہنے یا اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اصلاح قلب کے لیے ذکر، قرآن کریم کے ساتھ مضبوط تعلق مفید ترین وسائل ہیں، اسی طرح قیام اللیل اور نیک لوگوں کی صحبت بھی کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد، یا اللہ حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی سمیت بقیہ تمام صحابہ سے راضی ہو جا، یا اللہ اپنے رحم و کرم اور دود و سخا کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما، یا اللہ دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، یا اللہ اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن و استحکام اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو تیری رہنمائی کے مطابق توفیق عطا فرما، یا اللہ ان دونوں کی نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے پیشانی سے پکڑ کر رہنمائی فرما، ان دونوں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو کتاب و سنت پر امر پیرا ہونے اور نفاذ شریعت کی توفیق عطا فرما، یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرما، یا اللہ پورے ماہ رمضان میں ہمیں نیکیوں میں مشغول فرما، یا اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم کے صدقے رمضان میں ہماری کی ہوئی عبادات کو قبول فرمانا، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے ہیں، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، تم عظمت والے جلیل القدر اللہ کا ذکر کرو تو وہ بھی تمہیں یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا، یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے، تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔